عزیز سامعین، پروگرام خانہ عشق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اشارہ کیا تھا کہ مسجد عالم اسلام کی حقیقی علامت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تمام مسلمان فطری و قلبی سکون و آرام کے ساتھ ہمیشہ عبادتوں کی انجام دہی اور اپنے گوناگون سماجی اور سیاسی مراحل کو مسجد میں انجام دیتے ہیں، اور مختلف صدیوں میں مسلمانوں کے انقلابات اور تحریکیں اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ مسجدوں میں مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیاں من جملہ قرآن کریم کی تفسیر، اسلامی احکامات کی توضیح و تشریح، اولیاء خدا کی یاد میں بڑے بڑے پروگراموں کا انعقاد، دینی اور تاریخی واقعات کا ذکر، پوری دنیا میں موجود مسلمانوں پر پڑنے والے مصائب و عالم کی داستانیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور اس مقدس مقام کو کبھی بھی جہاد کے میدان تک بھی لے جاتی ہیں۔ چنانچہ صدر اسلام میں مسجد عبادت کے علاوہ مسلمانوں کے سیاسی امور کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ مسجد جس جگہ اور جہاں پر بھی ہوگی اپنا سیاسی کردار ادا کرے گی۔ غیر اسلامی معاشرے میں مسجد مسلمانوں کے اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے کی جگہ ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں مسجد سیاسی و فکری سرگرمیوں کی علامت، بالخصوص سیاسی شراکت میں اضافہ اور شہری حقوق کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ مسجد کا بہت زیادہ احترام ہے، اس لیے بہت سے مسلمان ان ملکوں میں جہاں استبدادی نظام قائم ہے، اپنی تمام سیاسی اور آزادی کے مطالبے پر مبنی سرگرمیوں کو مسجد کے اندر ہی انجام دیتے ہیں، جہاں روزانہ عوام اکٹھا ہوتے ہیں، تاکہ مسجد کے احترام و اکرام کی وجہ سے حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں سے کچھ تو محفوظ رہ سکیں۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرے میں موجود استبدادی حکومتیں مسجد سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہیں، کیونکہ مقدس مقامات اس بات کی قوت رکھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کو تربیت دے کر پروان چڑھائیں۔ بہت سے ممالک جیسے الجزائر، مصر اور انقلاب اسلامی سے پہلے ایران میں مسجدیں فساد و ظلم سے مقابلے اور حکومتوں سے مزاحمت کرنے کی قدرت نہیں رکھتی تھیں۔ یہ وجہ ہے کہ حکومتیں کبھی کبھی اپنے مخالفوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مسجد کے احترام کو بھی پامال کر کے اس پر حملہ کر دیتی تھیں۔ چونکہ مسجد عوام کے سیاسی و مذہبی افکار میں اہم رول ادا کرتی ہیں، اس لیے اکثر اسلامی ملکوں میں مسجدوں کو دو گروہ، یعنی حکومتی اور خصوصی، میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حکومتی مسجد ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے جو براہ راست وزارت، حکومت یا حکومتوں کے زیر سایہ چلنے والے اداروں کے اخراجات سے چلائی جاتی ہیں۔ ان مسجدوں کو حکومتیں تعمیر کراتی ہیں، لیکن اگر عوام کے ذریعے بنائی گئی ہیں تو ان کے تمام پروگراموں کو حکومت منظم و معین کرتی ہے، اور اس مسجد کے امام جماعت اور خطبہ و زاکرین کا انتخاب بھی حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خصوصی مسجدیں ہیں جو مکمل طریقے سے عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، اور وہی اس کے اخراجات برداشت کرتے اور تمام امور کو انجام دیتے ہیں، اور انہیں افراد کو حق حاصل ہے کہ وہ باہمی مشورے کے بعد مسجد کے امام جماعت کا تعین کریں اور خطبہ و وائزین کو دعوت دیں۔ اس آزادی اور حکومت سے پیسہ نہ لینے کی وجہ سے خصوصی مسجدیں عام طور پر چھوٹی مگر مومنین سے لبریز ہوتی ہیں، اور بہت سے خیراتی اور رفاعی انجمنیں اور قرض دینے والے مراکز یا ادارے انہی آزاد مسجدوں میں قائم کیے جاتے ہیں، اور یہی مسجدیں مختلف امور کی انجام دہی سے عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہیں۔ عزیز سامن، پروگرام کے اس حصے میں دنیا کی مشہور و معروف مسجدوں میں سے ایران کے شہر تبریز کی ایک تاریخی مسجد، مسجد کبود یا مسجد جہان شاہ سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام کا حصہ بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ مسجد کبود یا مسجد جہان شاہ ایران میں اسلام آنے کے بعد کے ہنر و فن معماری کی عظیم شاہکار ہے، جو ابو مظفر جہان شاہ قراقیونلو کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ سن 1193 ہجری قمری میں آنے والے زلزلے سے اس مسجد کو کافی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے مسجد کے تمام گنبد زمین بوس ہو گئے۔ اس کے بعد سن 1318 ہجری میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر ہوئی، اور مسجد کے باقی بچے ہوئے حصے من جملہ طاقوں اور ستونوں کی دوبارہ مرمت کا سلسلہ شروع ہوا، اور سن 1355 ہجری شمسی میں مسجد کی عمارت کا کام اختتام پذیر ہوا۔ یہ مسجد فیروزی اور آسمانی مورق ٹائلز سب سے عمدہ خطوط جیسے سلس، نستعلیق، نسخ اور ہندسی اور اسلامی ڈیزائنوں کی وجہ سے صاحبان ذوق و فن کی توجہ کا باعث بنی ہے۔ اس کی عمارت بہت ہی قدیمی ہے، یعنی سن 9ویں صدی ہجری قمری میں بنائی گئی ہے۔ اس میں ٹائلز کو بڑی ہی ظرافت کے ساتھ لگایا گیا ہے اور مختلف قسم کی عبارتوں اور نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رنگوں کے انتخاب، خصوصاً آسمانی رنگ کی مورق ٹائلز اس بات کا سبب بنی ہے کہ فیروزہ اسلام کے نام سے مشہور ہو۔ یہ عمارت مختلف نام سے جیسے مسجد کبود، مسجد شاہجہاں اور مسجد مظفریہ یا عمارت مظفریہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں ترک عثمانی دور کے سیاح کاتب چلبی اور اولیا چلبی اور اسی صدی کے درمیان میں فرانس کے سیاح تاورنیا اور شاردون نے اس مسجد کو قریب سے دیکھا تھا۔ عثمانی مورخ کاتب چلبی، جس نے 1045 ہجری میں تبریز کا سفر کیا تھا، اپنی کتاب تاریخ جہاں نما میں لکھتا ہے، مسجد جہاں شاہ طاق کسرا سے بلند و بالا ہے اور اس کی عمارت بہت ہی خوبصورت ہے، جو خوبصورت ٹائل سے آراستہ ہے، اور اس کے گنبد بہت اونچے ہیں جو دلوں کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس کا دل باہر جانے کو نہیں کرتا۔ اس عمارت کو نہایت ہی خوبصورت ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ اس مسجد کے تمام دیواروں کو رنگ برنگی ٹائلوں سے زینت دیا گیا ہے۔ 19ویں صدی کے فرانس کے مستشرق مادام دیولافو، جنہوں نے قاجار کے زمانے میں مسجد کبود کو بہت ہی قریب سے دیکھا تھا، تحریر کرتے ہیں، اس خوبصورت عمارت کو بہت غور سے دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے صدر دروازے کی عظمت و خوبصورتی اور اس کی معماری اور ٹائلز کی ظرافت جو اس صدر دروازے کے اطراف میں لگائی گئی ہے، قابل تعجب بھی ہے اور نہایت ہی مقام افسوس بھی کہ اس عمارت کا خوبصورت گنبد زلزلے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے اور اپنے ساتھ بعض اطراف کی دیواروں کو بھی خراب کر دیا ہے۔ مسجد میں ایک بہت بڑا صحن ہے جس کے اطراف میں بڑے بڑے طاق موجود ہیں اور اس کے وسط میں ایک بہت بڑا حوض وضو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ زمین سے اونچائی پر بنایا گیا ہے اور اس کے اوپری حصے کو انڈے کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس صدر دروازے کے دونوں طرف جو ستون عمارت سے متصل ہیں وہ بل کھاتے ہوئے اوپر کی سمت گئے ہیں اور اوپر جا کر چاند کی طرح ہو گئے ہیں۔ یہ تمام ستون خوبصورت فیروزی رنگ کی ٹائلوں اور حسین و جمیل نقش و نگار سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ رواق کا اندرونی حصہ بھی رنگ برنگی ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ان ٹائلز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تراشا گیا ہے اور پھر اسی کو بڑی ہی ظرافت کے ساتھ ایک دوسرے سے اس طرح متصل کیا گیا ہے گویا وہ ایک ہی ہوں۔ ڈیزائننگ اور رنگوں کی ترتیب میں باریک بینی اور ظرافت کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ انسان خود کو ایک بہترین سبز و گل سے آراستہ بہت نفیس بورڈ کے سامنے کھڑا محسوس کرتا ہے۔ ٹائلز لگانے کے سلیقے اور طریقے کو ہندوستانی، سلجوقی اور مغل زمانے کے طریقہ کار سے مقایسہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ان سب پر برتری و فوقیت رکھتا ہے۔ مسجد کا چھوٹا دروازہ صدر دروازے کو عبادت گاہ سے متصل کرتا ہے۔ عبادت گاہ دو بڑے بڑے ہال پر مشتمل ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ اور دونوں پر پہلے گنبد موجود تھے۔ پہلا ہال رنگ برنگی ٹائل سے آراستہ ہے اور دوسرا ہال کے جس میں محراب بھی ہے 8 کونے پر چھوٹی چھوٹی ٹائل سے مزین ہے، جس کا فیروزی رنگ قطبے کی طرح سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا ہے۔ تمام قطبوں پر عربی عبارتیں تحریر ہیں جس کو شاخ و گل سے زینت دی گئی ہے۔ اس عمارت کا پتھر سے بنا ہوا فرش نہایت ہی دیدہ زیب اور خوشنما ہے۔ ان پتھروں کو رومیا کے ذخائر سے نکالا گیا ہے جو اب تک اپنی اصلی حالت پر باقی ہیں اور کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا ہے۔ تبریز کی مسجد کبود کا بہت سا حصہ اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے اور اس کی متعدد مرتبہ تعمیر کرائی گئی ہے، جس میں صدر دروازہ، بڑا شبستان، شبستان اور چھوٹے شبستان کے اطراف میں دور دور تک بنے رواق شامل ہیں۔ مسجد کبود تبریز کا صدر دروازہ بہت ہی معیاری اور مورق ٹائلز سے پوشیدہ ہے اور صدر دروازے پر موجود طاقوں کو ٹیڑھی میڑھی شکل میں بنایا گیا ہے اور صدر دروازے کے اطراف کو فیروزی رنگ کی زخیم ٹائلز سے بنایا گیا ہے۔ صدر دروازے کی سطح کو ٹائلوں اور خوبصورت ڈیزائنوں کے علاوہ متعدد قدموں سے آراستہ کیا گیا ہے اور داہنی سمت کو جانے والی سڑک طاق کے حاشیے پر سورہ توبہ کی 18ویں آیت تحریر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسی اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس تاریخی عمارت کے قدبے پر بھی اسے سے ملتے جلتی عبارت تحریر ہے جس میں خدا سے استعانت و مدد اور اس کے ذکر و حمد کو مختلف روشوں اور اسلامی ہندسے کی مختلف شکلوں نسخ سلس اور کوفی عبارتوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ مسجد کبوت پر دو نازک اور بلند مینار مشرق و مغرب کی سمت موجود ہیں اور بڑے شبستان کے دروازے کے پیچھے فارسی زبان میں ایک شعر خط سلس میں لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کردار و عمل لے کر آؤ نہ کہ لفاظی و چرب زبانی، کیونکہ لوگ تمہارے کارنامے کو یاد کریں گے کہ فلاں شخص نے فلاں بہترین کام انجام دیا ہے۔ مسجد کبوت کی خوبصورتی میں جس چیز نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے وہ کچھ عبارتیں ہیں جو بذات خود خوبصورتی اور ڈیزائننگ کے طرز پر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہترین ہندسے کی شکل میں نمایاں ہیں۔ مثال طور پر یا معزو کو 6 ستاروں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ خود یہ ستارے چوکور شکل کے اندر موجود ہیں جس میں عبارتیں یا حمید اور یا غنی بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں۔ اس چوکور شکل کے چاروں سمت میں بھی یا مرحوب و یا مرغوب و یا مشکور و اور یا مذکور کو خط سلس سے تحریر کیا گیا ہے جس کی شکل انڈے کی مانند ہے۔ اسی طرح سے خط کوفے میں 4 عبارتوں یعنی الحمدللہ کو بڑے ہی سلیقے سے تحریر کیا گیا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے ٹائلوں کے درمیان صرف مٹی سے استفادہ کیا گیا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب جذب کرتی ہے۔